أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو بدعت ہے نہج البلاغہ کی نگاہ میں. یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اہم موضوع ہے، جس کی وجہ سے امت نے کافی نقصانات برداشت کیا ہے، دین اسلام کو کافی نقصان ہوا ہے، اور انبیاء اور ائمہ اطہار کی شہادتوں کی وجہ اور کسی حد تک محنتوں کے رائیگاں جانے کی وجہ یہی بدعت ہے. تو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دین کو بدعت سے بچانے کے لیے یہ عظیم قربانیاں ائمہ اطہار نے پیش کی ہے. فلسفہ امامت یہی ہے کہ دین کی حفاظت کرے، دین کے مطابق انسانوں کی تربیت کرے، اور دین کو معاشرے میں نافذ کرے، اور دین کی تبلیغ کرے. بدعت دین کو بگاڑنے کا نام ہے. اسی لیے سب سے بڑی قربانیاں بدعت سے دین کو بچانے کے لیے پیش کی گئی. کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بصرہ کو جو معروف خط لکھا مدینہ سے کربلا تشریف لاتے ہوئے، فرمایا ایہا الناس انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنتی نبیہ و ان السن قد امیتت و ان البدع قد احیت. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت پیغمبر کی طرف، اور بے شک سنت پیغمبر کو مار دیا ہے لوگوں نے، راہ و روش پیغمبر کو لوگوں نے ختم کیا ہے، اور بدعت زندہ ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ دو کتاب خدا اور سنت رسول کو اسلامی معاشرے میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بدعت کا معنی عربی زبان میں کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. عربی زبان میں بدعت کا معنی یہ نئی چیز، اسی لیے اللہ کو بدیع کہتا ہے. اللہ کو بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالی کائنات کو خدا نے خلق فرمایا کسی نمونے کے بغیر. اگر کوئی چیز پہلے سے ہو اس کو دیکھ کر اس جیسا بنایا جائے، اس کی تقلید کر کے بنائی جائے، تو وہ بدعت نہیں ہے. بدعت بدیع اس وقت صدق آتا ہے جب پہلی بار یہ چیز وجود میں آ رہی ہے، اس سے پہلے اس جیسی چیز وجود میں نہیں آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، جبکہ اس سے پہلے خدا نے جن چیزوں کو وجود عطا کی اس جیسی چیزیں پہلے سے نہیں تھی. اس لیے اللہ کو بدیع السماوات والارض فرماتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ما کنت بدعا من الرسل، میں پہلا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں، ان کی زندگی کو تم غور کرو. اگر پہلی بار کوئی نبی آیا ہوتا تم کہہ سکتے تھے خدا نے ابھی تک نبی نہیں بھیجا، آج کیوں بھیجا، لیکن میں پہلا نبی نہیں ہوں. بدعا ان پہلی بار، ابھی تک اس کی مثال نہیں ہے، اس کے نمونہ نہیں ہے. تو یہ لغت عربی میں، عربی زبان میں بدعت کا معنی نئی چیز جس کا کوئی سابقہ نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت امور دنیاوی میں بھی پیش آ سکتی ہے، دین میں بھی پیش آ سکتی ہے. دنیاوی لحاظ سے بدعت کا کیا حکم ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بدعت کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جتنے اختراعات، جتنے ایجادات بشر نے ابھی تک کی ہے، سب کے سب بدعت کی مثال ہے. عربی زبان میں ابداعات کہتے ہیں. ہوائی جہاز پہلی بار، کشتی پہلی بار بشر نے ایجاد کی ہے، مکان پہلی بار، یعنی آپ دیکھ رہے بشر نے جتنی ایجادات، اسلحہ، گاڑی، مختلف قسم کی ایجادات کی، سب کے سب ابداعات ہے، پہلی بار وجود میں آئی ہے. تو یہ سائنسی لحاظ سے، ایجادات کے لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، ادب کے مختلف اقسام، ادب کے مختلف جملے، ادب کے مختلف اسلوب بشر نے ایجاد کی ہے خدا کی دی ہوئی قدرت اور توانائی کے ذریعے، تو یہ سب کے سب بدعت کی مثالیں. پہلی بار وجود میں آنا ادبی حوالے سے، قوانین، پہلی بار اگر کوئی قانون بنتا ہے اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. نہیں، پہلی بار جو بھی شے وجود میں آ جائے، چاہے عالم خارج میں، عالم تکوین میں، چاہے زبان میں، ادبیات میں، ادب میں، چاہے قانون میں، اسی طرح سے رسومات، پہلی بار کوئی رسم وجود میں آ جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. بس ہر نئی چیز جس کی سابقہ مثال نہ ہو، سابقہ نمونہ نہ ہو، وجود میں آ جائے اس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت در امور دنیا، چاہے ادب میں ہو، چاہے رسم و رسوم میں ہو، چاہے عادات میں ہو، چاہے ایجادات میں ہو، چاہے علمی اور سائنسی ترقیوں میں ہو، بدعت حلال ہے یا حرام، اس کے پانچ حکم ہو سکتے ہیں. ممکن ہے ایک جگہ پر بدعت واجب ہو، یعنی وہ چیز، ایسی چیز ہے جس کا وجود میں لانا ضروری ہو. بعض اوقات مستحب ہو سکتا ہے، اس چیز کا وجود میں لانا انسانوں کے مفاد میں ہے. میڈیکل کے وسائل آپ لیجئے، انسانوں کے مفاد میں ہیں. بعض اوقات اس کو وجود میں لانا مباح ہے، وجود میں لانا مباح ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود میں آنا نہ آنا یکساں ہے تو مباح ہے. بعض وقت کچھ چیزیں ایسے جن کے وجود میں نہ آتا تو بہتر ہے، اگر وجود میں نہ آتے تو بہتر تھا، وہ مکروہ ہے. بعض وقت ایسی چیزیں ہیں جن کو وجود میں لانا حرام ہے. مثلا پہلی بار جس نے جادو کی، پہلی بار جس نے منشیات کو وجود میں لایا، شراب بنایا، تریاک بنایا، چرس بنایا، اور فرض کیجیے ہیروئن بنایا، خلاصہ ناجائز چیزوں کو پہلی بار جس نے وجود میں لایا، وہ بدعت ہے، لیکن ناجائز بدعت ہے. اس لیے دنیاوی حوالے سے بدعت کے پانچ قسمیں ہیں. کچھ مسلمان کہتے ہیں بدعت کے پانچ قسمیں ہیں، وہ امور دینی میں بھی کہتے ہیں، امور دنیاوی میں یہ بالکل غلط ہے. دین میں بدعت کی صرف ایک قسم ہے. شیعہ سنی دونوں روایت کے مطابق ہر بدعت حرام ہے اور جہنم میں ہے. بدعت کے پانچ قسم دنیاوی بدعتوں میں ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے نئی چیزیں وجود میں لانے کے لحاظ سے، بعض اوقات واجب، بعض اوقات مستحب، بعض اوقات مکروہ، بعض اوقات مباح چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات حرام. یہ بات مد نظر ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ بدعتیں دنیاوی لحاظ سے بدعتیں، اگر حرام ہونے کو پر دلیل نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم فقہ اور علم اصول میں قانون ہے، اس قانون کا نام قانون حلیت ہے. اس قانون کا نام قانون حلیت ہے. قانون کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے شریعت منع نہ کرے، جس چیز سے خدا اور رسول منع نہ کرے، وہ آپ کے لیے حلال ہے. کل شیء مطلق حتی یرد فیہ النہی، ہر چیز جائز ہے جب تک شریعت کی طرف سے نہیں نہیں آتی ہے. ہر چیز حلال ہے جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ شریعت نے اس کو حرام کیا. کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ. تو اس حوالے سے علم، سائنسی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، رسم و رسوم کے لحاظ سے اگر کوئی نئی چیز وجود میں لانا چاہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، مگر ان کے اس کے حرام ہونے پر دلیل ہو. اور یہی دنیاوی لحاظ سے بدعتیں جس کو نو آوری کہتے ہیں، نئی ایجادات ہیں، یہ بشر کی ترقی کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ نئی نئی چیزیں وجود میں لانے کا شوق ہے بشر کو. اسی وجہ سے بشر ہر میدان میں روز بے روز ترقی کرتا جاتا ہے، آئے دن نئی چیزوں کی ایجاد اور اکتشافات ہیں. بس امور دنیاوی میں بدعت ترقی بشر کا ذریعہ ہے، اس کے حرام ہونے کے اوپر دلیل نہ ہو تو جائز ہے. فرض کیجئے اگر کوئی شکنجے کے وسائل بنائے ممکن حرام ہو، میوزک کے وسائل بنائے ممکن حرام ہو، میں ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے بعض اوقات شریعت کے مطابق ظاہر تازیانہ مارنا جائز ہے، جیل میں ڈالنا جائز ہے، جہاں ناجائز طریقہ ہو، لیکن بدعت کے دوسرے قسم دین میں بدعت ہے۔ وہابیت کا اشتباہ یہی تھا کہ انہوں نے سوچا ہے کہ بدعت مطلقاً حرام ہے، عرض کے ایک گروہ نے سوچا ہے بدعت کے پانچ قسم ہیں، دین میں بھی دنیا میں بھی، یہ بھی غلط ہے، دنیاوی بدعت کے پانچ قسم ہیں، دین میں بدعت صرف حرام ہے۔ وہابیت کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ بدعت چاہے دنیا میں ہو، چاہے آخرت میں ہو، چاہے ادب میں ہو، چاہے نئی ایجادات میں ہو، جس میں بھی ہو، سب کے سب بدعت، سب کے سب حرام ہے۔ اسی بنا پر جب وہابیوں کے ملک پہلی بار وجود میں آیا تو انہوں نے سائیکل پر سوار ہونے کو حرام قرار دیا، فوٹو لینے کو حرام قرار دیا، گاڑی پر سوار ہونا، جہاز پر سوار ہونا، تمام نئی چیزوں سے استفادہ کرنے کو حرام قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ ایک حدیث ان کے پاس ہے، خیر القرون قرنی، بہترین قرن، بہترین صدی میری صدی ہے، میرے بعد والی صدی اور اس کے بعد والا صدی، تین صدیوں میں جو چیزیں تھیں وہ بدعت نہیں ہیں، ورنہ باقی سب بدعت ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ تین صدیوں جتنی برائیاں تاریخ اسلام میں، امت اسلامی میں وجود میں آئی، ناجائز جنگیں، قتل و غارت، بدعتیں، تحریفیں، سب کے سب انہی تین صدیوں میں یا تین نسلوں میں وجود میں آئی ہے۔ اگر یہ جائز ہو پھر کوئی چیز حرام نہیں رہے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے، وہابی نے سوچا ہے بدعت یعنی ہر بدعت حرام ہے، چاہے دنیا میں چاہے دین میں، اسی لیے وہ جدید تمام چیزوں سے استفادہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اب یہی لوگ گاڑی سے، سائیکل سے استفادہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن اسلحہ سے، رائفل سے استفادہ کو جائز سمجھتے تھے، جبکہ دونوں نئی چیزیں تھیں۔ صرف اس لیے تھا کہ اسلحہ ان کے لیے، لوگوں کے قتل عام کے لیے مدد پہنچاتا تھا، اس لیے وہ جائز سمجھتے تھے، ان کی اپنی ضرورت تھی اس لیے جائز سمجھتے تھے۔ عرض یہ کر رہا تھا، پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ بدلتے گئے، اور بہت سی چیزیں جو کل حرام سمجھتے تھے ان کو حلال سمجھنے لگے، اور آج کل بھی آپ دیکھیے ان کے ویب سائٹ وغیرہ میں کہ کس قسم کے فتوے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے فوجی پریڈ حرام ہے، سلوٹ کرنا حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ خواب میں یہ فتوے سن رہے ہیں یا بیداری میں۔ اس کی وجہ یہی غلط فہمی ہے، انہوں نے سوچا ہے ہر نئی چیز، ہر نیا حکم، ہر نیا قانون، ہر نئی چیز بدعت ہے اور حرام ہے، جبکہ بدعت دین میں حرام ہے۔ دین میں بدعت یعنی آپ نئی چیز دین میں لائیں گے جبکہ وہ چیز دین میں نہیں تھی، کیونکہ دین خدا کی طرف سے آیا ہے۔ خدا فرماتا ہے پیغمبر کے بارے میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر ہماری طرف نسبت دے دے، ہم پیغمبر کے ہاتھ کو پکڑیں گے، شہرک کو کاٹ دیں گے، تو حق نہیں ہے، حکم خدا ہی دین خدا کی طرف سے آیا، اس میں کم و زیاد کرنے کا حق نہیں ہے، اس میں بدعت کی کسی طرح سے اجازت نہیں۔ اسی لیے جو تاریخ اسلام کے خلیفہ کے بارے میں ہے کہ اب آیا مسجد میں، دیکھا لوگ نماز تراویح کو الگ الگ پڑھتے ہیں، سب کو مل کر پڑھنے کا حکم دیا جماعت کی شکل میں، دوسرے دن آیا دیکھا جماعت کی صفیں ہیں تراویح کی، خوشی ہوئی، کہا کہ نعمت البدعت هذه، یہ بدعت بہت اچھی بات ہے، یہ بالکل غلط ہے، آپ کو حق نہیں ہے دین میں اپنی طرف سے کم و زیاد کرنے کا۔ اب یہی برادران جو بدعت کو ہر حالت میں حرام سمجھتے ہیں، اب دیکھیے قرآن قدیم زمانے میں تو نہیں چھپتا تھا، آج کل چھپتا ہے، مسجدوں کا یہ جو انداز ہے، قدیم زمانے میں اس انداز میں نہیں ہوتا تھا، ابھی اس انداز میں ہے، اذان لاؤڈ اسپیکر پر قدیم زمانے میں تو نشر نہیں ہوتا تھا، ابھی تو نشر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں عصر معصومین میں، عصر پیغمبر میں، عصر اصحاب میں نہیں ہوتی تھی، پھر آپ کے معیار کے مطابق یہ سب بدعتیں ہونی چاہیے۔ تو ان کو دوبارہ اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کفر و شرک کے فتووں سے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں اب بدعت کے حرام ہونے کے دلیل، کیونکہ بدعت در حقیقت خدا کے ساتھ شریک ہونے کا نام ہے، قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے، احکام شرع بنانے کا حق صرف خدا کو ہے، پیغمبر بیان کرنے والے ہیں، وحی خدا کو بیان کرنے والا ہے، قانون شرع بنانے والا خدا ہے، تو اس وقت پیغمبر اگر خدا کی طرف نسبت دے دے افتراء ہے. اگر پیغمبر کو خدا نے قانون بنانے کا حق دی ہے تو پھر وہ خدا کی دی ہوئے حق کے، خدا نے جو حق دیا ہے پیغمبر کو، اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، تو حکم رسول، حکم اولی الامر، حکم خدا ہے، وہ بھی خدا کی طرف نسبت دیتے، کیوں ہم مانتے ہیں رسول کے حکم یا اولی الامر کے حکم؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے. بس دین خلاصہ یہ ہوا، خدا رسول الامر کی جب اطاعت واجب کیا ہے قرآن نے، اگر آپ دین کو ان تینوں سے لیتے ہیں، احکام دینی، معارف دینی کا سرچشمہ قرآن اور سنت پیغمبر و آل پیغمبر ہے، سنت پیغمبر و الامر ہے، قرآن و عطرت ہے، تو اس وقت بدعت نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ دین میں کسی چیز کو آپ داخل کریں گے، دین کا حصہ قرار دیں گے، جبکہ نہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آیت ہے، نہ سنت ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دین کا اس کو دین کا حصہ قرار دیں گے، پھر یہ بدعت ہوگی. ہاں یہ یاد رہے، جو کچھ مسلمان انجام دیتے ہیں وہ سب بدعت نہیں ہے. عرض کیا، قرآن خدا نے نازل کیا ہے، لیکن قرآن کو چھاپ خانوں میں چھاپنا یہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا، ابھی چھاپتے ہیں. اذان لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دینا، قرآن ٹی وی ریڈیو اسٹیشن پر نشر ہونا، یہ اس زمانے میں نہیں تھا، یہ عرفیات ہے، یہ بدعت میں شامل نہیں ہے. یعنی کوئی نہیں کہتا قرآن ٹی وی پر نشر ہونا حکم خدا ہے، کوئی نہیں کہتا قرآن ریڈیو پر نشر ہونا خدا کے حکم سے، کوئی نہیں کہتا لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا خدا کے حکم سے، کوئی کہتا ہے نہیں کہتا مسجد کو اس انداز سے بنانا حکم خدا ہے، اس لیے بدعت نہیں ہے، یہ عرفیات ہے. عرفیات میں حرام ہونے پر دلیل چاہیے. عرض کی، عرفیات رسم و رسوم، آداب و رسم و رسوم دنیاوی چیز ہے، دنیاوی چیز میں حرام ہونے پر دلیل کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے یہ دین کا حصہ ہے تو اس وقت بدعت ہو جائے گی. فرض کیجئے کوئی یہ کہہ دے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا حکم خدا ہے، اسلام کا حکم ہے، تو بدعت ہو جائے گی، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے باوجود یہ کہے. ورنہ اذان دینے کا حکم ہے، ہم اپنے زمانے میں جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان وسائل سے استفادہ کر کے اذان دیتے لاؤڈ اسپیکر سے یا ریڈیو سے یا ٹی وی سے، تو یہ کوئی عرفیات ہے، بدعت یہاں پر نہیں آتی ہے. چنانچہ عزاداری میں فرض کیجئے، عزاداری کا حکم محبت اہل بیت کا تقاضا ہے، احسان اہل بیت کا تقاضا ہے، تبلیغ دین کا تقاضا ہے، سیرت پیغمبر و آل پیغمبر ہے، عزاداری کرنا یہ دین سے آیا ہے. لیکن اس کے بعد عزاداری کے لیے امام بارگاہ بنانا، یہ ہم تھوڑے کہتے دین نے کہا ہے کہ تم امام بارگاہ بناؤ، یہ تو نہیں کہتے ہیں. یہ سہولت کے لیے کچھ لوگوں نے سوچا ہے کہ مسجد میں عزاداری کریں گے، جو جن پر غسل واجب ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، نمازیوں کے لیے مزاحمت کا باعث بنتا ہے، اس لیے ایک الگ جگہ بنائی ہے تاکہ ہر قسم کے مرد و عورت مسجد میں شرکت کر سکے امام بارگاہ کے نام سے. بس کوئی امام بارگاہ کو، اگر کوئی کہے امام بارگاہ بنانے کے حکم خدا نے دیا ہے، تو بدعت ہوگی، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ ہمیں عزاداری کا حکم دیا ہے، عزاداری کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی، یہ ہم نے سوچ کر بنایا ہے. جس طرح سے دین میں پیغمبر خدا کو مشہور حدیث ہے شیعہ سنی سب کے پاس، من سن سنتا حسنا، اگر کسی نے اچھی روایت ڈالی معاشرے میں، جب تک اس روایت پر عمل ہو رہا ہے تب تک وہ ثواب میں شریک رہے گا، اور جس نے غلط روایت کی بنیاد ڈالی، من سن سنتا سیئا، جس نے غلط روایت کی بنیاد ڈالی، جب تک اس غلط روایت پر عمل ہو رہا ہے تب تک وہ گناہ میں شریک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلی بار، یہ بدعت ہے، یعنی پہلی بار ایک روایت ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں مدرسہ بنانے کے سسٹم نہیں تھا، ائمہ کے اطہار کے زمانے میں مدرسہ نہیں ہوتا، طالب علم آتے تھے ان سے استفادہ کرتے تھے مسجد میں، لیکن مدرسہ بنانے کے سسٹم نہیں تھا. پہلی بار کسی نے طالب علموں کی رہائش کے لیے مدرسہ بنایا، ہاسٹل بنایا، پڑھائی کے لیے مدرسہ بنایا، یہ ایک ضرورت تھی. تو عرفی ضرورت تھی اس بنا پر بنایا، بنانے والا تھوڑے کہتا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ مدرسہ بناؤ، اس لیے بدعت نہیں ہے، یہ اچھی روایت ڈالی ہے، دیکھا کہ اس سے استفادہ ہوتا ہے، دین کو فائدہ ہوتا ہے، طلباء کو فائدہ ہوتا ہے، علماء کو فائدہ ہوتا ہے. امام بارگاہ بھی یہی ہے، امام کسی کے ذہن یہ بات آئی کہ ہمیں آزاداری کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے، تو ایک جگہ بنائی، پہلی بار ایک آدمی نے اس کی بنیاد ڈالی، بعد میں دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کیا. تو کوئی نہیں کہتا امام بارگاہ کے اوپر کوئی روایت ہے یا مدرسے بنانے کے اوپر کوئی روایت ہے، نہیں، یہ عرفیات ہے. عرفیات پر، عرفیات کی ایجاد کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، بدعت ہے، بدعت دنیاوی ہے، وہ حرام نہیں ہے. عرض کیا ان چیزوں پر اور بھی ادلہ عام ہو سکتا ہے، ہر کار خیر کو حکم دین میں، یہ کار خیر کا ایک مستاق ہے، مدرسہ بنانا، امام بارگاہ بنانا وغیرہ، سبیل لگانا. لیکن وہ آدمی جس نے پہلی بار سبیل لگوائی، ظاہر ہے یہ ایک اچھی روایت کی بنیاد ڈالی ہے. تو من سن سنة حسنا، در حقیقت وہی عرفیات ہے، یعنی دنیا میں ایک اچھی روایت ڈالے تو اس کو ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں اچھی روایت ڈالنا، نئی چیز وجود میں لانا، نہ صرف حرام نہیں ہے، اگر اچھی چیز ہو تو ثواب ہے، قیامت تک ثواب میں شریک ہوتا ہے. اس سلسلے میں بدعت کے نقصانات عرض کے، خدا کی خداوندی کے ساتھ چیلنج ہے، قانون بنانے کا حق صرف خدا کو، ایک بدعت کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. دو جتنے مذہبیں وجود میں آئے مسلمانوں کے درمیان، سینکڑوں کے تعداد مذاہب وجود میں آئے، کس وجہ سے؟ یعنی بدعتوں کی وجہ سے. بدعت کیسا کرتے ہیں؟ یا جعل حدیث کرتے ہیں، اس کے ذریعے بدعت کرتے ہیں، یا قرآن کی تحریف معنوی کرتے ہیں، اس کے ذریعے بدعت کرتے ہیں، یا تفسیر قرآن کو غلط کر کے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، یا جعل حدیث کرتے ہیں. بدعت کی وجہ سے امت کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، بدعت کی وجہ سے دین خدا کی نعمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. دین خدا کے بجائے ایک آدمی کے جعلی اور بناوٹی احکام ہمارے پاس آتا ہے، دین خدا کے نام سے، احکام خدا کے نام سے. تو دین خدا کے رحمت سے، نعمت سے انسان محروم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے بہت سے نقصانات ان بدعتوں کے ہیں. بدعتوں کی وجہ سے دیکھیے، انسان حدیث میں ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرتا ہے قبول نہیں ہوتا، لیکن اس آدمی کے توبہ کے لیے بھی گنجائش نہیں. جن لوگوں کو گمراہ کیا ان لوگ تمام لوگوں کو راہ راست پر لانا پڑے گا. اسلام کی پاکیزہ تصویر کو بگاڑ دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دین خدا ناقص ہے، میں کچھ احکام بنا کر دین کی کمی کو پورا کر رہا ہوں. ابھی آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کی احادیث بیان کرتا ہوں، نہج البلاغہ سے، وہ بھی بدعت کے بارے میں. مولا فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 176 میں فرماتے ہیں، فَإِنَّ النَّاسَ رَجُلَان مُتَّبِعِن شِرْعَة، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے لوگ وہ ہے جو شریعت کے پابند ہیں، وہ مُبْتَدِعُن بِدْعَة، دوسرا بدعت کرنے والے ہیں، دین میں بدعت کرنے والا. لَيْسَ مَعْهُ مِنَ اللَّهِ بُرْحَانُ سُنَّةٍ وَلَا ضِيَاءُ حُجَّة، جس کے پاس اپنی بدعت کے لیے خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، بدون دلیل شرعی، بدون حجت الہی، وہ دین میں بدعت پیدا کرتا ہے. علی اور دوسرے خلفاء کے درمیان بنیادی فرق یہی تھا، علی 100% پابند شریعت پیغمبر تھے، دوسرے حکمران مصلحتوں کے نام سے دین میں کم و زیاد کرتے تھے. چنانچہ قرآن خود فرماتا ہے سورہ نحل آیت 16 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْ أَلْسِنَتُكُمُ الْكِذِبُ، فرماتے اپنی زبان سے جھوٹ مت بولا کرو، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جھوٹا احکام شرع اپنے طرف سے نہ بناؤ. لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ خدا کی طرف جھوٹی نسبتیں دو، خدا کی طرف جھوٹی نسبتیں نہ دینا، افترا نہ بننا. الذین یفترون علی اللہ لا یفلحون، جو خدا کی طرف جھوٹی نسبتیں دیتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بدعت کرنے والا، بدعت دین میں لانے والا خود بھی کامیاب نہیں ہے، امت کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. خطبہ نمبر 15 میں فرماتے ہیں مولا، انما بدع وقوع الفتن احواء تتبع واحکام تبتدع، فرماتے ہیں امتیں منحرف ہونے کی وجہ، امت کے درمیان فتنہ پیدا ہونے کے دو اہم وجہ ہیں. ایک خواہشات کی پیروی ہے, انما بدع وقوع الفتن احواء تتبع, خواہشات کی پیروی کرنے سے امت کے اندر فتنے, جھگڑے, نزاع, خونریزی قائم ہو جاتا ہے. واحکام تبتدع, احکام شرع کے نام سے بدعتیں ایجاد کی جاتی ہے اور خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں جبکہ خدا نے نہیں کہا. یخالف فیہا کتاب اللہ, ان احکام میں خدا کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں, اپنی طرف سے احکام جعل کرتے ہیں. یتولى علیہ رجال رجالا علی غیر دین اللہ, اب اس کی وجہ سے دین خدا سے ہٹ کر محبتیں, الفتیں قائم ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو چاہنے کے معیار دین خدا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے, فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتدين, اگر باطل حق سے جدا ہوتا تو حق چاہنے والے کبھی اشتباہ میں نہ پڑتے. جو حق چاہتے ہیں, اگر باطل اور حق مکس نہ ہوتا, اہل بدعت دین کے نام سے اپنی بدعتیں دین میں داخل نہ کرتے, تو حق چاہنے والوں پر حق مخفی نہ رہتا. اس کے بعد مولا فرماتے, ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت السنۃ المعاندین, اگر حق اور باطل جدا ہوتا تو دشمنان دین خاموش رہتے, کچھ کہنے کی بات ان کے پاس نہ ہوتی. ابھی کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں, ولیکن یؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث, یہ لوگ حق اور باطل کو مس کرتے ہیں, بدعتوں کے ذریعے دین میں باطل باطل لاتے ہیں, چاہے قرآن کی تفسیر میں تحریف کرنے کے ذریعے ہو, چاہے حد احادیث میں تحریف کرنے کے ذریعے ہو, چاہے احادیث جعل کرنے کے ذریعے ہو, دین میں بدعتیں لاتے ہیں. بدعتیں لا کر اب کون سا حکم اللہ ہے اور کون سے بدعت ہے معلوم نہیں ہوتا ہے, مکس ہو جاتا ہے, مخلوط ہو جاتا ہے. مخلوط ہونے کے بعد فہنالک یستولی الشیطان علی اولیاء, ایسے موقع پر شیطان اپنے چاہنے والوں پر غالب آتا ہے اور لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں, اور نجات پانے والے وینجو الذین سبقت لہم من اللہ الحسنی, نجات پانے والے وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان پر احسان کرنے کے فیصلے کیا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مخلص ہے, صرف حکم خدا کے تابع ہے, شیطان کی سازش میں آنے نہ آنے والے ہیں, وہ بدعتوں کو پہچان لیں گے, کیونکہ حقیقت کی تلاش کرے تو بدعتوں کو پہچان لیں گے, لیکن عام طور پر لوگوں پر شیطان غالب آتا ہے. حضور فرماتے ہیں, اذا ظهرت البدع فی امتی, اگر میرے امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائے, فلیظهر العالم علم, عالم پر ضروری ہے اعلان کرے, جہاں جہاں بدعت پہنچی ہے وہاں وہاں اعلان کرے, بدعت کو ظاہر کرے, لوگوں کو باخبر کرے, یہ جو آپ کے پاس دین کے نام سے آیا ہے یہ بدعت ہے, اظہار کرے بدعت کو. عالم سے مراد مولانا صرف نہیں ہے, جو بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگوں کے درمیان رائج ہے یہ حکم اللہ نہیں ہے, بدعت ہے, اس پر لازم واضح کرے. فمن لم يفعل, اگر کوئی جاننے کے باوجود ایسا نہ کرے, اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دے, فعلیہ لعنت اللہ, اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ بحار میں اور رسول کافی میں یہ حدیث موجود ہے. امام ششم فرماتے ہیں, من مشى الى صاحب بدع فوقره, اگر کوئی جاتا ہے ایسا آدمی کے پاس جو اہل بدعت ہے اور اس کی عزت کرے, فقط مشى في حتم الاسلام, در حقیقت وہ اسلام کو منہدم کرنے کے لیے گیا ہے. اگر بدعت کرنے والا یعنی حکم یعنی دین کی طرف ایسے احکام کی نسبت دے جبکہ دین کے حصہ نہیں ہے, اگر اس کے پاس جائے اور اس کی عزت کرے, بعض وقت آپ جاتے اس کو ٹوکنے کے لیے, روکنے کے لیے, نصیحت کرنے کے لیے, حوصلہ شکنی کرنے کے لیے, وہ صحیح ہے, اس کی عزت کرنے کے لیے جائے, اس کے احترام میں جائے, تو در حقیقت اسلام کو نابود کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت باعث نابودی اسلام بنتا ہے. نہج البلاغ خطبہ 87 میں مولا فرماتے ہیں اہل بدعت کے بارے میں, قد حمل الكتاب على آرائه, یہ بدعت والوں نے کتاب خدا کو تابع بنایا ہے اپنے خیالات کا, اپنی فکر کا تابع بنایا ہے, جیسا خود سوچتا ہے ویسا قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, یعنی تحریف معنوی کے ذریعے تفسیر میں تحریف کر کے بدعتیں معاشرے میں ایجاد کرتا ہے. وعطف الحق على اهوائه, اور حق کو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے, حق کو خواہشات نفسانی کا تابع بناتا ہے, کتاب خدا کو اپنی آراء اور نظریات کا تابع بناتا ہے. یقول اعتزل البدع، یہ آدمی کہتا ہے میں بدعتوں سے دور ہوں، بدعتوں سے کنار پر ہوں، وبینہ الضجع، در حالی کہ خود بدعتوں کے درمیان لیٹا ہوا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں متعدد علامتیں بنائیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ بدعت کرنے والے کتاب خدا کو اپنی رائے کا تابع بناتا ہے اور حق کو اپنی خواہشات کا تابع بناتا ہے. خود حق کا تابع نہیں ہوتا ہے، خود کتاب خدا کا تابع نہیں ہوتا ہے، کتاب خدا کو اپنا تابع بناتا ہے اور اپنی طرف سے احکام جعل کرتا ہے اور خدا کی طرف نسبت دیتا ہے. یہ آدمی بدعتوں کے بیچ میں لیٹا ہوا ہے. فصورت و صورت انسان، ایسے بدعت گزار آدمی کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے شکل میں تو انسانوں کی شکل ہے. والقلب قلب الحیوان، لیکن اس کے روح، اس کے نفس، اس کے باطن، اس کے دل حیوان ہے، درندہ ہو چکا ہے، حیوان بن چکا ہے، جانور بن چکا ہے. تو یہ نہج البلاغہ بدعتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بدعتیں امت کے انحراف کا سبب ہے، اور یہ افتراء علی اللہ ہے، خدا کی توحید ربوبیت اور توحید حاکمیت کے ساتھ بدعت ٹکراتی ہے، اور بدعت کے خلاف آواز بلند کرنا، حقائق کو برملا کرنا ضروری ہے، اور بدعت گزار کی عزت کرنا در حقیقت دین کو نابود کرنا ہے. خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دین میں نہ خود بدعت ڈالے اور بدعت گزاروں کے ساتھ مقابلہ کرے. والحمد للہ رب العالمین.